أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي غلا في توحده ودنا في تفرده الذي بغدا فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على أم الأئمة وزوج أمير المؤمنين فاطمة الزهراء سلام الله عليها ولا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة اشفعي لنا عند الله صلى الله عليه محمد وعلى محمد أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ويوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صلوات پڑھے محمد وآل محمد حسن گرامی ابتدا میں ہی میرا یہ بات عرض کرنے کا دل چاہ رہا ہے کہ واقعاً آج کی شب اگر ہم محسوس کریں تو خانوادہ اہل بیت اطہار کے لیے یہ قیامت کی شب ہے, اور کسی اعتبار سے بھی یہ شب شب عاشور سے کم نہیں ہے. اس لیے کہ اگر شب عاشور وہ شب ہے کہ جس کو شب و نمودار ہونے کے بعد چار سال کی شہزادی سکینہ کے سر پر یتیمی کی خاک آنے والی ہے, تو آج کی شب تو وہ شب ہے جب شہزادی کائنات کی دنیا سے گزرنے کے بعد زینب و ام کلثوم کے سر سے بھی ماں کا سایہ اٹھ رہا ہے, اور پانچ اور چھ سال کے چھوٹے چھوٹے حسن و حسین بھی ماں کے سایہ شفقت سے محروم ہو رہے ہیں. یقیناً اس طرح کی شب میں اگر کوئی اس طرح کی محفل یا اس طرح کی مجلس ہوتی جو نجی پیمانے پر ہو رہی ہوتی تو شاید یہی دل کرتا کہ صرف مصائب کا تذکرہ ہو, صرف پرسہ ہو, صرف گریہ وزاری ہو, صرف ماتمداری ہو, اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جب اس انداز سے مجالس عزا کا انعقاد ہو تو ایک حد تک ہی صحیح, جس کا گریہ کرنا ہے, جس کا پرسہ دینا ہے, جس پر ماتم کرنا ہے, جس کو رونا ہے, جس سے اپنے عقیدت کا اظہار کرنا ہے, کچھ حد تک ان کا تذکرہ بھی ہو تاکہ بہتر انداز سے بہتر معرفت کے ساتھ انسان پرسہ داری بھی کر سکے, گریہ وزاری بھی کر سکے, ماتمداری بھی کر سکے. معمول کے مطابق میں ایک فقہی مسئلہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور شہزادی کی آیات کے کچھ گوشے یا کچھ نمونے آپ عزیزان کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد کا. حسن گرامی, آج کے دور میں ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ غیبت امام کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں. مجھے اندازہ ہے کہ جس مسئلے کو میں چھیڑ رہا ہوں, جس مسئلے پر میں گفتگو کر رہا ہوں, خود یہ مسئلہ اگر سکون کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا جائے تو کم از کم ڈیڑھ سے دو گھنٹے لگتے ہیں اس ایک مسئلے کو ہر طرح سے سمجھنے کے لیے اور مکمل طور پر اس مسئلے کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. لیکن ایک خاص وجہ ہے اس اعتبار سے کہ مجلس اس محلے کے علاوہ بھی بعض مقامات پر سنی جاتی ہے, پہنچائی جاتی, تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ شہزادی کی شہادت کی شب میں اہم ترین پیغام اس فقہی مسئلے کے حوالے سے دیتا چلوں, اور وہ یہ کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہم غیبت امام کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں, اگر ان بہت سارے فتنوں کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے معاشرے میں آج پیدا ہو چکے ہیں, بالخصوص ان فتنوں کو دیکھتے ہوئے جو اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے درمیان پھیلائے گئے ہیں, اور خاص طور پر وہ فتنے کہ جس کے بعد سرے سے مراجعین کرام کی عزت اور حرمت کا احترام ہی نہیں کیا جا رہا, اور مراجعین کے خلاف بلکہ ٹوٹلی سسٹم آف تقلید کے خلاف, مرجعیت کے خلاف, ایسا لگ رہا ہے کہ گویا کسی مومن کی ذمہ داری ہی نہیں ہے اپنے مرجع سے متصل رہنا. اس طرح کی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اشارتاً سوال اور اس کا مختصر سا جواب. زمانے کے امام پردہ غیبت میں ہیں, تو سوال صرف اتنا ہے کہ آیا ہمیں لا وارث چھوڑ کر چلے گئے ہیں, یا زمانے کے امام نے ہمارا ہاتھ کسی ذمہ دار ہاتھ میں دیا ہوا ہے, آیا ہم بالکل لا وارث ہیں؟ اور اگر ہم لا وارث نہیں ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ کون ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں زمانے کے امام نے ہمارا ہاتھ دیا. آج غیبت امام کو, غیبت کبرا کو تقریباً 1100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے آیا ہے, اور 1100 سال سے, میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا, جس سسٹم نے اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کی حفاظت کی ہے، جس سسٹم نے اہل تشیع کو بچا کے رکھا ہے، اس دین کو دن بدن، ہفتہ بہ ہفتہ، مہینہ بہ مہینہ، سال بہ سال، صدی بہ صدی، سینہ بہ سینہ، کتاب بہ کتاب، جس انداز سے آگے پہنچایا گیا، آگے بتلایا گیا، آگے پہنچایا گیا، آگے سمجھایا گیا، کس انداز سے غیبت امام کے فوراً بعد سے ہی تدوین حدیث کا مرحلہ اس کا آغاز ہوا، شیخ یعقوب کلینی نے کتنے سالوں کی محنت کے بعد، آج کل کی طرح کا سسٹم نہیں تھا کہ ایک کلک پر ساری کی ساری احادیث مل رہی تھیں، آج ایک کلک پر جتنا احادیث ملتی ہیں، اس دور میں بعض اوقات سال کی محنت کے بعد ایک حدیث مل پاتی تھی، اور شیخ یعقوب کلونی نے جانے کتنا سفر اختیار کیا، پتا چلا فلاں شہر میں، فلاں گاؤں میں، فلاں قریے میں کسی ایک کے پاس چند احادیث موجود ہیں، اور شیخ کلونی سفر اختیار کرتے ہیں اس لیے کہ بہرحال کوئی ٹیلی فون سسٹم نہیں ہے، کوئی ٹیلی گراف سسٹم نہیں کہ وہ انسان مل جائے اور اسے چند احادیث اپنے کتاب اصول کافی کے لیے لکھی جا سکیں۔ کس انداز سے علماء کرام نے خدمت کی، وہ سسٹم جو زمانے کے امام ہم کو دے کر گئے، ان شارٹ وہ مرجعیت کا سسٹم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک ایک اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کو اس بات کی اجازت ہے۔ آج بھی الحمدللہ ہم پورے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ واحد دین یا وہ واحد مذہب جس نے اپنے ایک ایک ماننے والے کو مکمل اختیار دیا ہے کہ تم آؤ اور آ کر ریسرچ کر سکتے ہو، وہ شاید صرف اہل بیت اطہاری کا دین، اہل بیت اطہاری کا مذہب ہے۔ خدا نے اگر تمہیں توفیق دی یا اتنا شعور دیا ہے کہ اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو اور کارآمد اولاد کو بھیج سکو حوزہ علمیہ کی طرف کہ وہ دسیوں سال گزارے اور علوم آل محمد کو حاصل کریں، علوم اہل بیت کو حاصل کریں، علوم قرآن و حدیث کو حاصل کریں، شاید اس سے بڑی سعادت نہیں ہے کسی خانے والدے کے لیے، شاید اس سے بڑی سعادت نہیں ہے کسی والدین کے لیے، شاید اس سے بڑی سعادت نہیں ہے کسی اولاد کے لیے۔ تو اگرچہ اجازت اور اختیار ہے، کوئی بھی آ کر درجہ اجتہاد تک پہنچ سکتا ہے، منازل اجتہاد تک پہنچ سکتا ہے، اس تحقیق اور ریسرچ کی منزلوں کو کراس کر سکتا ہے جو صدیوں سے ہمارے علماء کرام کا مزاج اور مرجعیت کا انداز رہی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بہرحال دنیا میں ہر انسان کے لیے ممکن نہیں، ہر انسان تو بہت دور کی بات، ایک فیصد دور کی بات، آشاریہ ایک فیصد بھی دور کی بات، بعض اوقات جو کیلکولیشنز ہمارے سامنے تعداد کے اعتبار سے ایک ہزار میں سے ایک شیعہ بھی اتنی آسانی سے نکل نہیں پاتا کہ حوزہ علمے کی طرف جا سکے، اگر ایک ہزار میں سے ایک شیعہ بھی نکلا ہوتا تو آج اگر ہم فرض کر لیں کہ پاکستان میں ہی صرف مومنین کی تعداد 4 کروڑ کے برابر ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے زیادہ ہی ہوگی اور خدا کرے کہ زیادہ ہو، تو کم از کم 40,000 علماء کرام ہمارے پاس ہونے چاہیے تھے اگر ہزار میں سے بھی ایک نکلا ہوتا۔ 40,000، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے پاس علماء کرام کی تعداد 40، مراجعین مجتہدین کی 40,000، 4,000 بھی نہیں ہے، شاید 400 بھی نہیں ہے۔ وہ بزرگوار علماء کرام جو واقع دین کی خدمت میں مصروف ہیں اور معاشرہ جن کے علم سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اگر ان کی تعداد سینکڑوں پر بھی ہوتی تو پھر یقیناً اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ مجھ جیسا اناڑی آ کر ممبر پہ بیٹھ جاتا اور اپوزیشن کے ساتھ بات کرتا، اتنی کم تعداد میں جب نہیں جا سکتے ہیں تو پھر کیا ذمہ داری اگر منزل اجتہاد کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر اہم ترین ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو مرکز سے متصل کرو، اور وہ مرکز مرجعیت کے سوا کوئی مرکز نہیں، تقلید قید اور بند کا نام نہیں ہے، تقلید انسان کو گرفتار کرنے کا نام نہیں ہے، تقلید در حقیقت انسان کو اجتہاد کی قید سے نجات دلانے کا نام ہے۔ اگر پروردگار عالم نے اور اہل بیت اطہار نے اجازت نہ دی ہوتی تقلید کرنے کی اور کہا ہوتا کہ ہر شیعہ جا کر علم دین حاصل کرے اور اتنا علم دین حاصل کرے کہ درجہ اجتہاد تک پہنچے تو شاید اس سے زیادہ مشکل مسئلہ دین کے اندر کوئی نہ ہوتا. خدا کا شکر کہ زمانے کے امام کی روایات میں بھی ائمہ طاہرین کی روایات میں بھی اس سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا گیا, مرجعیت کے سسٹم کو پہچانو. اور اپنے دور میں جتنے علماء کرام اور خاص طور پر مجتہدین کرام اویلیبل ہیں, مخصوص طریقے ہیں جو صاحبان عقل کے درمیان رائج ہیں اور اسلام نے اس کو سپورٹ کیا, پہچاننے کی کوشش کرو, معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ علم کے اعتبار سے سب سے اونچی منزل پر کون ہے, اور جس کے بارے میں تمہارے ریسرچ اس بات کی گواہی دیتے کہ ہاں یہ مجتہد عالم ہے, بس اپنے آپ کو اس سے متصل کر دو. جس انداز سے وہ کہتے چلے جائیں, جس انداز سے حکم دیتے چلے جائیں, چاہے دنیا کا کتنا ہی مشکل مسئلہ کیوں نہ ہو, تمہاری روزمرہ عبادات سے متعلق مسئلہ ہو, تمہارے کاروبار سے متعلق مسئلہ ہو, تمہاری زندگی کے نظام سے متعلق مسئلہ ہو, تمہیں اسی مسئلے کو فالو کرنا اور انہیں کی کہیں بھی بات کو فالو کرنا, یہی تمہارے لیے راہ نجات ہے. اور صدیوں سے اگر کسی سسٹم نے ہم کو بچا کے رکھا تو یہی مرجعیت اور تقلید کا سسٹم ہے. تو تقلید ایک انتہائی اہم ذمہ داری ہے کہ جس کے ذریعے آج پورا کا پورا عالم تشیع بہرحال ایک مرکز پر جمع ہو کر اپنی بقا کا ضامن ہے. لیکن ایک جملہ میں عرض کر دو اور وہ یہ کہ مرجعیت میں جہاں علمی تحقیق کے ذریعے پورے عالم تشیع کی بے تحاشا خدمت کی ہے, وہاں یہ کہنا یقیناً ضروری ہے کہ سب سے اہم طریقہ کار جو مراجعین کرام نے اختیار کیا, سب سے اہم طریقہ کار, یہ وہی طریقہ کار ہے کہ جس کی بنیاد پیغمبر اکرم کے فوراً بعد شہزادی طاہرہ نے سیدہ نے رکھی, اور وہی منزل کہ جو سرکار سید الشہداء کی شہادت کے بعد جناب زینب کبریٰ نے رکھی, یعنی فرش عزائے حسین, فرش عزائے مظلومین اہل بیت. آج جب ہم ماتم کرنے بیٹھنے جناب سیدہ کا تو بات آئے گی اور کھل کر آئے گی کہ کس انداز سے شہزادی کن تکلیفوں سے گزری, کن مراحل سے گزری. تمہارا جین کرام نے بھی جو اہم ترین چیز جس کا سہارا لیا وہ اہل بیت اطہار کی شہادت ہے, کربلا کے واقعات, کربلا کی مظلومیت, اور اس انسٹیٹیوشن آف مرجعیت نے یوں سمجھ لیجئے کہ اہم ترین کردار ادا کیا واقعات کربلا کے بعد, شہزادی جناب زینب کی سیرت کے بعد, غیبت صغرا اور کربلا کے آغاز کے بعد, کہ مجالس سید الشہداء کے ذریعے اس سسٹم کو زندہ رکھا. تو آج بھی خدا کرے کہ جس طرح یہ سسٹم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے, اور علماء مراجعین کرام نے عزاداری اہل بیت اطہار کے سسٹم کو زندہ رکھا, اور اہل بیت اطہار کی عزاداری کے اس ممبر اور اس مرکز سے خدا کرے کہ ہم علوم آل محمد کی ترویج کرنے والوں کی گویا اس معرفت کا انتظام کر سکیں جو ہمارے لیے آج کے دور میں ضروری ہے. ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد کو. اذان گرامی, میری خواہش تھی کہ میں بہت سارے فضائل کے واقعات روایتیں بھی آپ کے سامنے آج پیش کرتا, لیکن میں بڑی شدت کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ دامن وقت میں بہت کم گنجائش ہے. اس اعتبار سے مجھے اپنے موضوع کو آج بہت ہی مختصر طور پر سمیٹنا ہے, اس لیے کہ مجھے اندازہ ہے کہ مختصر کرتے کرتے بھی بات کافی طولانی ہونے والی. ہمارا عنوان آپ کے ذہن میں ہے, رموز معاشرت حیات سیدہ سلام اللہ علیہا کی روشنی میں. ہم نے پہلی اور دوسری گفتگو میں, کل اور پرسوں کی گفتگو میں جو باتیں خلاصہ جو آپ کے سامنے پیش کی, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شہزادی کونین کی حیات طیبہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بنیاد میں اہم ترین عنصر جو ہمیں نظر آیا, راز ہمیں نظر آیا, اخلاص جو شہزادی کی زندگی کے گویا ہر مرحلے میں ہمیں نظر آتا, اور روز مرہ کی زندگی کے اندر شہزادی نے قدم بہ قدم اپنے پروردگار کا خیال رکھا, قدم بہ قدم اپنے پروردگار کا خیال رکھا. شہزادی کا مزاج عبادت, خیر اس کے اندر کتنی نصیحتیں ہیں, کتنے واقعات ہیں, کتنے سبق پوشیدہ ہیں, وہ تو اپنے مقام پر, لیکن مزاج عبادت اتنا اسٹرانگ تھا, روایت صرف ایک لیکن شاید شہزادی کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے مرکزی ترین روایت بن جائے. روایتوں میں ہے کہ جب فاطمہ زہرا مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی تھی, جب رب حضور کی بارگاہ میں راز و نیاز کے لیے حاضر ہو جایا کرتی تھی, تو کائنات کے افراد تو ایک طرف, زمین پر رہنے والے تو ایک طرف, ملکوت اعلی میں رب العرش اور رب الارضین والسماوات, پروردگار عالم ملائکہ کو بلا کر فخر کیا کرتا تھا, دیکھو میری کنیز اس وقت میری عبادت کے لیے کھڑی ہوئی ہے. یہ ہے شان عبادت. امام معصوم, واقعہ بالکل پلٹ جائے گا ایک منٹ کے لیے, لیکن امام معصوم جو بچپنے کے عالم میں ماں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, بستر نہیں چھوڑتے, امام مشتبہ دیکھا کہ ماں مسئلہ عبادت پر, عبادت کی چلے جا رہی, اور ہر عبادت کے بعد کہیں نہ کہیں آ کر نام لیتی, پڑوسیوں کا نام لیتی, دعائیں مانگتی, بڑا ہی اہم واقعہ. لیکن عجیب مزاج تھا وہ, رب الارباب کی بارگاہ میں سر کو جھکانا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس رات کی تاریکی میں جب صرف خدا کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے, یہ ہے رمز معاشرت, کہ جب بظاہر دنیا کے کسی انسان کو نہیں معلوم ہے کہ اس وقت شہزادی کیا کر رہی ہیں, وہاں بھی شہزادی کو پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کے بعد خیال ہے تو اپنی امت کا خیال ہے. کتنا عجیب پیغام ہے کہ جب پوری رات کے بعد امام مشتبہ نے سوال کیا کہ اماں آپ نے ہر ایک کا نام لے کر دعا کی, ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ مانگا, ہمارے لیے کیوں نہیں مانگا, ہمارے لیے کوئی دعا کیوں نہیں کی؟ اور فاطمہ زہرا کے زبان پر جو جملہ آیا وہ یہی تھا, بیٹا الجار ثم الدار, پہلے غیروں کے لیے مانگتے ہیں, پہلے دوسروں کے لیے مانگتے ہیں, پھر اپنے لیے مانگنے کی باری آتی ہے. جس شہزادی کا مزاج یہ ہے, اس انداز سے دوسروں کے لیے دعائیں منگوا رہی ہیں, وہ تو خیر ایک میرے اور آپ کے لیے پیغام بھی ہے. تو دیکھو اگر زندگی گزارنی ہے, اہل بیت اطہار کے انداز سے زندگی گزارنی ہے, ماں فاطمہ زہرا کے انداز سے زندگی گزارنی ہے, تو پھر تمہاری زندگی کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ دوسروں کے حالات سے نہ فقط بے خبر مت رہنا, اور باخبر رہنے کے بعد جو کر سکو, اگر کچھ نہ کر سکو, کم از کم دعائیں ضرور مانگتا رہنا, اور اتنا خلوص سے دعا کہ رات گزر گئی دعائیں مانگتے مانگتے اپنی اور اپنی اولاد کے لیے دعا مانگنے کا وقت ہی نہ مل پایا, صرف غیروں کے لیے دعائیں ہوتی رہیں. لیکن سمجھانا یہ ہے کہ وہ شہزادی جس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اپنے لیے دعا مانگنے کا وقت نہ ملا, آخر کیوں ایسا ہوا کہ میراث مانگنے کے لیے دربار میں چلے گئے؟ یعنی واقع اگر مزاج شہزادی یہی ہے کہ دعا کی حد تک بھی اپنے اور اپنے بچوں کو یاد نہیں کر رہی, وہ شہزادی جس کی سخاوت کے واقعات اتنے زیادہ ہیں, میں ڈھونڈتا رہا ایک روایت, مجھے ریفرنس نہیں مل پایا, لیکن میں نے ایک روایت میں یقیناً پڑھا ہے اور مجھے اپنے حافظے پر اتنا بھروسہ ضرور ہے کہ بہرحال وہ ریفرنس کہیں نہ کہیں ملے گا. وہ شہزادی کہ جس کے صدقے اور سخاوت کا عالم یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ نیا جوڑا پہنا جس میں شادی کی, اور شب عروسی جس جوڑے کو پہن کر شہزادی مولا کائنات کے گھر پر گئی ہیں, اس سے پہلے کہ مولا کائنات شہزادی کے گھر میں آئے, ایک سائل خاتون نے آ کر درخواست کی کہ میرے پاس لباس نہیں, مجھے لباس دیا جائے, اور شہزادی کے واقعات میں واقعہ ملتا ہے کہ اپنا عروسی کا جوڑا اتار کر اس آنے والے سائلہ کو دے دیا کہ اگر کسی کو دینا ہے تو پرانا جوڑا نہیں دیا جا سکتا, پرانا جوڑا میں خود پہن لوں گی, نیا جوڑا کسی اور کو دے دوں. جس کا مزاج ہی ہو, جو اس طرح سے عطا اور بخشش کرنے والی بیوی ہو, جس کے کرم کے صدقے میں کائنات چل رہی ہے, آخر ایسا کیا تھا؟ یعنی مجھے اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ فرق کیا تھا اور کیا نہیں تھا, وہ کتنا بڑا باغ تھا اور کتنی مالیت تھی. شہزادی کے دست سخاوت میں آنے کے بعد کائنات کے کسی ذرے کی کوئی نعمت قدر باقی نہیں رہ جاتی. کیوں شہزادی گئی؟ مجھے ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا ہے جو میں نے ابتدا میں مسئلہ عرض کیا. شہزادی کا دور بھی وہ دور ہے جب ابھی پیغمبر کو مل دنیا سے گئے. آج خیبت کبریٰ کے آغاز کو صدیاں گزری, پیغمبر کو دنیا سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہفتے تو دور کی بات دن گزرے ہیں, اور جب بھی راہ حق سے انحراف شروع ہوتا ہے تو آج آپ یقین جانیے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد اس انحراف کو پہچاننا ایک محقق کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. لیکن شہزادی کے دور میں جا کر اس دور کے رہنے والے مسلمانوں سے پوچھئے تو بظاہر کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا. اور وہاں جا کر شہزادی در حقیقت صدق نہیں مانگنا چاہ رہے ہیں, باغ نہیں مانگنا چاہ رہی, میراث نہیں مانگنا چاہ رہی, شہزادی بتلانا چاہ رہی ہے کہ سسٹم میں کتنا بڑا فالٹ آیا. عزیزان گرامی, آج جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے سسٹم کو بچانا, جو اہل بیت اطہار کا دیا ہوا سسٹم ہے, جو پیغمبر اکرم کا دیا ہوا سسٹم تھا, اگر یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا, اس لیے کہ علماء کرام نے لکھا ہے شہزادی کی تاریخ کے اندر کہ در حقیقت اگر شہزادی شہید ہوئی ہے تو شہیدہ ولایت امیر المؤمنین. آج خدا کا شکر ہے کہ مولا کائنات کی ولایت کا بھرم رکھنے والے ہیں, دل میں شہید مولا کائنات کی ولایت کا عقیدہ رکھنے والے ہیں, اور خدا کرے ہم اپنی نسلوں تک مولا کائنات کی ولایت کے عقیدے کو پہنچا سکیں بالکل اسی انداز سے جس طرح ہمارے والدین نے, ہمارے اجداد نے, علماء کرام نے, مراجع اعظام نے اس عقیدے کو ہمارے دلوں تک پہنچایا ہے. خدا کرے کہ اپنی نسلوں تک اس عقیدے کو پہنچا سکے, اس لیے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. حالات بڑی رفتار کے ساتھ بگڑ رہے ہیں, جس انداز سے قوم کو مرجعیت سے دور کیا جا رہا ہے, حالات بہت زیادہ بگڑتے نظر آ رہے ہیں. شہزادی نے سسٹم کے لیے قربانی دی. میں خطبے کے چند اقتباسات آپ کے سامنے پڑھوں گا, اور میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ اسی پر گفتگو ہماری مکمل ہو جائے گی. میں سارا کا سارا خطبہ نہیں پڑھوں گا, لیکن اس خطبے کو دیکھ کر, خطبہ فلک, جب تک اس کا پورا مقدمہ نہ بتایا جائے کہ آخر کیا حالات اور واقعات ہیں کہ شہزادی دربار تک پہنچی, مجھے اندازہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک پورے کے پورے واقعے سے صرف ایک حصے کو لے کر پورے واقعے کو سمجھنے کی کوشش کرنا, لیکن آج میری مجبوری ہے کہ جو میرا اپنا انداز ہے کہ جب تک بات کو مکمل طور پر واضح نہ کروں بیان نہیں کرتا, لیکن آج صرف ایک حصہ لے رہا ہوں شہزادی کے خطبے سے چند اقتباسات. ان سارے کی ساری باتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے شہزادی کے حیات طیبہ کے حوالے سے جو آپ عزیزان نے مختلف مواقع پر, مختلف مجالس میں, مختلف علماء کرام سے سنی ہے, شہزادی کا خطبہ, اور اس خطبے میں 4 یا 5 مقام ایسے ہیں جہاں شہزادی نے انتہائی دبے الفاظ میں اس مرکزی ترین مسئلے کا حوالہ دیا, ورنہ اس کے علاوہ اس مرکزی مسئلے کا حوالہ بھی کم نظر آیا. شہزادی نے اگر بات کی تو توحید پروردگار پر بات کی, شہزادی نے اگر بات کی تو معرفت پیغمبر اکرم پر بات کی, شہزادی نے اگر بات کی تو فضیلت قرآن پر بات کی, شہزادی نے اگر خطبہ فدق میں بات کی تو احکام پر بات کی, اور فلسفہ احکام اور فروع دین کے فلسفے پر بات کی. اصول دین پر بات کرنا پھر بھی آسان ہو جاتا جب کوئی ریسرچ اسکالر گفتگو کر رہا ہوتا, لیکن احکام کے فلسفے پر اگر بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے. بڑے سے بڑے علماء بھی آ کر رک جاتے ہیں کہ بھائی عبادتوں کو خدا نے کیوں واجب قرار دیا یہ پروردگار جانتا ہے, ہمیں تو قربتاً اللہ انجام دینا ہے اللہ کے حکم کی اطاعت میں اور اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے. یہ شہزادی کون ہے جو بتلا رہی ہے کہ ہمیں کس انداز سے علم ملا ہوا. اور ان ساری باتوں کے بعد پورے خطبے کا شاید 10% بنے گا, اگر بہت زیادہ بنے گا یا 15%, کہ شہزادی نے اپنے حق, اور وہ بھی اپنے حق سے زیادہ, قرآن کے نظریے پر گفتگو کی ہے کہ آخر قرآن کا نظریہ کیا ہے کسی بھی اس دنیا سے جانے والے کی اولاد کی میراث کے حوالے سے. اور اس کے بعد جب ان سارے حوالوں کو ڈسکس کر لیا تو شہزادی نے بہرحال اپنے سننے والوں کو احساس دلایا کہ تم کون تھے, میرے بابا نے تمہارے ساتھ کیا کیا, اور تم نے ہمارے بابا کے ساتھ اور ہمارے ساتھ اب تم کیا کر رہے ہو. اس پورے سسٹم پر جو پرابلم آیا تھا شہزادی نے انتہائی دبے الفاظ میں اس سسٹم کے اوپر ڈسکس کیا. آپ ذرا دیکھیے خطبہ فدق چند الفاظ میں پڑھوں گا, ظاہر سی بات ہے میں نے کہا کہ پورا خطبہ نہیں, لیکن ایسا بھی نہیں کہ بالکل کم. میرے خیال میں جتنا خطبہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا تقریباً آدھا خطبہ ضرور ہو جائے گا. فرماتی بسم اللہ الرحمن الرحیم, ساری تعریف اللہ کے لیے اس کے انعام پر, اور اس کا شکر ہے اس کے الہام پر, وہ قابل ثنا ہے کہ اس نے بغیر طلب کیے ہوئے نعمتیں عطا کر دی اور مکمل نعمتیں دی, مسلسل احسانات کیے جو شمار سے بالا تر, معاوضے سے دور اور ادراک سے بلند ہیں. اس نے بندوں کو دعوت دی کہ شکر کے ذریعے نعمتوں میں اضافہ کروائیں.
پھر ان نعمتوں کو مکمل کر کے مزید حمد کا مطالبہ کیا اور پھر انہیں دہرایا. میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے. اس کلمے کی اصل اخلاص ہے, اس کے معنی دلوں سے وابستہ ہیں, اس کا مفہوم فکر کو روشنی دیتا ہے. دیکھیں یہ ہے توحید پروردگار. کس انداز سے شہزادی اس توحید کو اور فلسفہ الوہیت پروردگار کو واضح کر رہی ہیں. کچھ جملے تو ایسے ہیں جو بعض علماء بعض اوقات ایک ایک گھنٹہ ڈسکس کرتے ہیں ایک ایک جملے کے اوپر. وہ جملے ابھی آ رہے ہیں, دیکھیے ذرا. میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے اور اس کلمے کی اصل اخلاص ہے, اس کے معنی دلوں سے وابستہ ہیں, اس کا مفہوم فکر کو روشنی دیتا ہے. یہ جملہ غور فرمائیے گا. خدا وہ خدا ہے کہ جس کی آنکھوں سے رویت محال ہے, زبان سے اس کی تعریف محال ہے, اور خیال سے اس کی کیفیت محال ہے. یہ جملات کی خیال سے اس کی کیفیت محال ہے. یہ کیا ہے؟ جب تک انسان چند مہینوں تک کم از کم فلسفے کی کتابوں کو نہ پڑھے ان الفاظ کے معنی سمجھ نہیں سکتا. اس نے چیزوں کو بلا کسی مادے اور نمونے کے پیدا کیا ہے, صرف اپنی قدرت اور مشیت کے ذریعے. اسے نہ تخلیق کے لیے نمونے کی ضرورت تھی نہ تصویر میں کوئی فائدہ, سوائے اس کے کہ اپنی حکمت کو مستحکم کرے, لوگ اس کی اطاعت کی طرف متوجہ ہوں, قدرت کا اظہار ہو, بندے اس کی بندگی کا اقرار کریں, تقاضا عبادت کرے تو اپنی دعوت کو تقویت دے. اس نے اطاعت پر ثواب اور معصیت پر عذاب رکھا تاکہ لوگ اس کے غضب سے دور ہوں اور جنت کی طرف کھینچ کر آئیں. مجھے بتائیے کہ خاتون جس کا سن تقریباً 18 سال کا سن ہے, جو بابا کی وفات اور جدائی کے صدمے سے دوچار ہے, وہ شہزادی کہ جس کی کیفیت یہ ہے کہ ایک دو دن گزرے ہیں, بعض روایتوں میں جو میرا اندازہ ہے کہ وقت وہ وقت تھا جب جلتا ہوا دروازہ پہلو سیدہ پہ گرایا جا چکا تھا. اس لیے کہ بیعت کے لیے بہت جلدی آئے تھے اور اس کے بعد شہزادی اس واقعے صدق کے لیے گئی ہیں. ان حالات میں کوئی اس سن کی خاتون کیا توحید پر اتنے بلند مرحلے پر گفتگو کر سکتی ہیں؟ اس کے بعد پیغمبر کی طرف آئیں. میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے والد پیغمبر اکرم اللہ کے بندے اور وہ رسول ہیں جن کو بھیجنے سے پہلے چن لیا گیا, بعثت سے پہلے منتخب کیا گیا. اس وقت جب مخلوقات پردے غیب میں پوشیدہ اور حجاب عدم میں محفوظ اور انتہائی عدم سے مقنون تھیں, آپ مسائل امور اور حوادث زمانہ اور مقدرات کی مکمل معرفت رکھتے تھے. یہ ہے معرفت رسول کا حق. اللہ نے آپ کو بھیجا تاکہ اس کے امر کو تمام کریں, حکمت کو جاری کریں, حتمی مقدرات کو نافذ کریں. آپ نے دیکھا کہ امت مختلف ادیان میں تقسیم ہے, آگ کی پوجا, بتوں کی پرستش اور خدا کے جان بوجھ کر انکار میں مبتلا ہیں. آپ نے ظلمتوں کو روشن کیا, دل کی تاریکیوں کو مٹایا, آنکھوں سے پردے ہٹائے, ہدایت کے لیے قیام کیا, لوگوں کو گمراہی سے نکالا, اندھے پن سے بابصیرت بنایا, دین مستحکم اور صراط مستقیم کی دعوت دی. اس کے بعد اللہ نے انتہائی شفقت, مہربانی اور رغبت کے ساتھ انہیں بلا لیا. اب وہ اس دنیا کے مصائب سے راحت میں ہیں, ان کے گرد ملائکہ ابرار اور رضاء الہی ہے, سر پر رحمت خدا کا سایہ ہے. خدا میرے اس باپ پر رحمت نازل کریں جو اس کا نبی, اس کی وحی کا امین, مخلوقات منتخب مصطفیٰ اور مرتضیٰ تھا. اس پر سلام رحمت اور برکت خدا ہو. ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یا اللہ. اب اس کے بعد میں ایک پیراگراف جو قرآن کی فضیلت میں اس کو مس کر رہا ہوں. اس کے بعد شہزادی آتی ہے فلسفہ احکام پر. کاش میرے پاس وقت ہوتا یا اگر موقع ملا انشاءاللہ تو نہایت مناسب ہے کسی موقع پر صرف اور صرف 3 گفتگو 3 مجالس اسی خطبے کے حوالے سے ہوں, اور انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ضرور کریں گے. اس کے بعد خدا نے ایمان کو شرک سے تطہیر, نماز کو تکبر سے پاکیزگی, زکوٰۃ کو نفس کی صفائی اور رزق کی زیادتی, روزے کو خلوص کا استحکام, حج کو دین کی تقویت, عدل کو دلوں کی تنظیم. اب دیکھیے بظاہر فروعات دین پر شہزادی گفتگو کروا رہی ہیں، لیکن یہ پہلا مقام ہے پروردگار پیغمبر اکرم قرآن اور اس کے بعد فروعات دین پر گفتگو کرتے کرتے انتہائی باریک اشارہ کیا شہزادی نے ولایت اہل بیت کا اور ولایت مولا کائنات کا. جملے پہ غور فرمائیے گا. حج کو دین کی تقویت، عدل کو دلوں کی تنظیم، ہماری اطاعت کو ملت کا نظام، ہماری امامت کو تفرقے سے امان کا سبب بنایا. آپ دیکھیں دو جملے استعمال کریں شہزادی، ہماری اطاعت کو ملت کا نظام بنایا، ہماری امامت کو تفرقے سے نجات کا ذریعہ بنایا. یعنی آج پورا عالم اسلام تفرقہ بازی کا شکار ہے کہ نہیں؟ پورے عالم اسلام میں رکھنے پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس ممبر سے عرض کر رہا ہوں، دنیا مزید 12 صدیاں تو گزار چکی ہے ائمہ طاہرین کی غیبت کے دور کے بعد، میں کہتا ہوں 1200 صدیاں بھی گزار لیں اور ہر طریقہ کار اختیار کر لے، ولایت اہل بیت کے علاوہ یقیناً ناکامی رہے گی. میں خدا نہ خواستہ اس کا مطلب یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتحاد کی کوششوں کو ترک کر دینا چاہیے، لیکن یاد رکھیے گا اتحاد بین المسلمین اگر اس کو جہد اگر کسی طریقے سے ملے گی تو اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے راستے پر نہیں آئیں. ہماری اطاعت کو ملت کا نظام، ہماری امامت کو تفرقے سے امان، جہاد کو اسلام کی عزت، صبر کو طلب اجر کا معاون، امر بالمعروف کو عوام کی مصلحت، عجیب جملہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کو عذاب سے تحفظ، صلہ رحمی کو ادب کی زیادتی، قصاص کو خون کی حفاظت، ایفاء نظر کو مغفرت کا وسیلہ، ناپ تول کو فریب دہی کا توڑ، حرمت شراب خوری کو رج سے پاکیزگی. اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک شہزادی نے فروعات پر گفتگو کی. اس کے بعد کچھ فروعات کا تذکرہ کرنے کے بعد جہاں اشارتاً ولایت اہل بیت کا تذکرہ ہو گیا، اب شہزادی نے اپنا تعارف کروانا شروع کیا. کون لوگ ہیں؟ اہل مدینہ ہیں، اچھی طرح پہچانتے ہیں، شہزادی کے کردار اور شخصیت کی بلندی سے واقف ہیں، لیکن دیکھیے کس عجیب الفاظ استعمال کر رہی ہیں، لوگوں یہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، میرے باپ محمد مصطفیٰ ہیں، یہی اول و آخر کہتی ہوں اور نہ غلط کہتی ہوں نہ بے ربط، وہ تمہارے پاس رسول بن کر آئے، ان پر تمہاری رحمتیں شاخ تھیں، تمہاری بھلائی کے خواہاں اور صاحبان ایمان کے لیے رحیم و مہربان تھے. اگر تم انہیں اور ان کی نسبت کو دیکھو تو تمام عورتوں میں صرف میرا باپ اور تمام مردوں میں صرف میرے ابن ام کا بھائی پاؤ گے. یہاں پھر اشارہ دن تذکرہ کیا کہ میں صرف اپنے حق کے لیے یہاں پر نہیں آئی ہوں، اگر رسول کی بیٹی بن کر آئی ہوں تو رسول کے ابن ام کے حق کی سوالی بن کر بھی یہاں پر آئی ہوں، یا سوالی بن کر نہ صحیح، کم از کم اس کی معرفت کروانے کے لیے یہاں پر آئی ہوں، اور اس نسبت کا کیا کہنا. پھر آپ دیکھیے کہ کس انداز سے شہزادی نے احساس کرایا کہ تم کیا تھے. میرے پدر بزرگوار نے کھل کر پیغام خدا کو پہنچایا، مشرکین سے بے پرواہ ہو کر ان کی گردنوں کو پکڑا اور ان کے سرداروں کو مار کر دین خدا کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت دی. بتوں کو توڑ رہے تھے، مشرکین کے سرداروں کو سر نگو کر رہے تھے، یہاں تک کہ مشرکین کو شکست ہو گئی، وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے. رات کی صبح ہو گئی، حق کی روشنی ظاہر ہو گئی، دین کا ذمہ دار گویا ہو گیا، شیاطین کے ناطقے گنگ ہو گئے، نفاق تباہ ہوا، کفر اور افتراء کی گرہیں کھل گئیں، اور تم لوگوں نے کلمہ اخلاص کو اور ان روشن چہرہ فاقہ کش لوگوں سے سیکھ لیا جن سے اللہ نے رزق دور رکھا ہے اور حق طہارت عطا کیا ہے. پھر آیت تفسیر کا حوالہ دے دیا، تم جہنم کے کنارے تھے، میرے باپ نے تمہیں بچایا، تم ہر لالچی کے لیے مال غنیمت اور ہر زود کار کے لیے چنگاری تھے، ہر پیر کے نیچے پامال تھے، گندا پانی پیتے تھے، پتے چباتے تھے، ذلیل اور پست تھے، ہر وقت چار طرف سے حملے کا اندیشہ تھا، لیکن خدا نے میرے باپ کے ذریعے تمہیں ان تمام مصیبتوں سے بچا لیا۔ اب دیکھیے یہ جلال ہے شہزادی کا، کس انداز سے شہزادی دربار میں بات کر رہی ہیں۔ اور اس کے بعد اب مولا کائنات کا تذکرہ شہزادی نے کس انداز سے کیا۔ خیر، ان تمام باتوں کے بعد بھی جب عرب کے نامور سرکش بہادر اور اہل کتاب کے باقی افراد نے جنگ کی آگ بھڑکائی تو خدا نے اسے بجھا دیا۔ شیطان نے سینگ نکالی یا مشرکوں نے منہ کھولا تو میرے باپ نے اپنے بھائی کو ان کے حلق میں ڈال دیا۔ وہ اس وقت تک نہیں پلٹے جب تک ان کے کانوں کو کچل نہیں دیا اور ان کے شولوں کو آب شمشیر سے بجھا نہیں دیا۔ وہ اللہ کے معاملے میں زحمت کش اور جدوجہد کرنے والے تھے، اور تم عیش کی زندگی، آرام، سکون اور چین کے ساتھ گزار رہے تھے۔ ہماری مصیبت کے خواہاں منتظر اور ہماری خبر بد کے خواہاں تھے۔ تم لڑائی سے منہ موڑتے تھے اور میدان جنگ سے بھاگ جاتے تھے۔ یہ انداز ہے شہزادی کا کہ کس انداز سے شہزادی نے دربار خلافت میں خطاب کیا۔ وہ شہزادی جس نے دو دن پہلے یا چند دن پہلے اس کیفیت کو برداشت کیا ہو کہ جب علی کی گردن میں رسی باندھ کر لے جائی جا رہی ہے، اس کیفیت کو برداشت کیا ہو کہ دروازے کو پہلو سیدہ پر گرایا گیا ہو، وہاں یہ انداز گلے دبدبا شہزادی کا، اور بتلانا چاہ رہی ہے کہ اصل غلطی کہاں پر ہے۔ فدق تو ایک سمبل تھا، فدق آج کل کے جملے استعمال کروں تو شاید ایک بہانہ تھا کہ اس بہانے کو معیار بنایا تو شہزادی حق کا پیغام دربار خلافت میں پہنچانا چاہتی تھی۔ اب میں پھر کچھ جملے جو اسی انداز کے اس کو مس کر رہا ہوں۔ شہزادی آگے بڑھتی بڑھاتی بات کو، اب دیکھیں کس انداز سے ڈانٹے شہزادی نے۔ پھر جب اللہ نے اپنے نبی کے لیے انبیاء اور انبیاء کا گھر اور اسفیا کی منزل کو پسند کر لیا تو تم میں نفاق کی روشنی ظاہر ہو گئی، چادر دین کوہنا ہو گئی، گمراہوں کا منادی بولنے لگا، گمنام منظر عام پر آ گئے، اہل باطل کے دودھ کی دھارے بہ بہ کر تمہارے سہن میں آ گئیں، شیطان نے سر نکال کر تمہیں آواز دی تو تمہیں اپنی دعوت کا قبول کرنے والا اور اپنی بارگاہ میں عزت کا طالب پایا، تمہیں اٹھایا تو تم ہلکے دکھائی دیے، بھڑکایا تو غصہور ثابت ہوئے، تم نے دوسرے کے اونٹ پر نشان لگا دیا۔ یہ عربی کا ایک بڑا مشہور محاورہ تھا جو شہزادی نے دربار میں استعمال کیا۔ دوسرے کے چشمے پر وارد ہو گئے، حالانکہ ابھی زمانہ قریب کا ہے، زخم کشادہ ہے، جراحت مندمل نہیں ہوئی اور رسول قبر میں سو بھی نہیں سکے۔ یہ جلدی تم نے فتنے کے خوف سے کی، حالانکہ فتنے ہی میں گرے، اور جہنم تو تمام کفار کو محیط ہے۔ اس کے بعد شہزادی مسلسل انہیں بتلا رہی ہیں کہ ان کی غلطی کس قدر خطرناک غلطی ہے، اپنا تعارف کرواتی ہیں، اور اس کے بعد تقریباً ایک ڈیڑھ صفحہ وہ ہے جس میں شہزادی نے ان تمام آیتوں کا حوالہ دیا کہ جو میراث کے حوالے سے قانون وراثت کو طے کرتی ہے، اور کچھ آیتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر شہزادی ایک جملہ فرماتی ہے، اور تمہارا خیال ہے کہ نہ میرا کوئی حق ہے، نہ میرے بابا کی کوئی میراث، نہ میری کوئی قرابت داری ہے، کیا تم پر کوئی خاص آیت آئی ہے جس میں میرا بابا شامل نہیں، یا تمہارا کہنا یہ ہے کہ میں اپنے باپ کے مذہب سے الگ ہوں اس لیے وارث نہیں۔ اور پھر جو شہزادی کا جملہ ہے وہ پھر بتلانا چاہ رہی ہیں کہ اگر قرآن کو اس کے اہل کے علاوہ کسی اور سے سیکھنے کی کوشش کرو گے تو گمراہی ہے۔ اب جملہ سنیے، کیا تم عام مخان سے قرآن کو میرے باپ اور ان کے ابن عم سے زیادہ جانتے ہو؟ یہ پھر مولا کائنات کا تذکرہ، بڑے ہی ڈھکے چھپے الفاظ میں، لیکن پھر تذکرہ۔ خیر، ہوشیار ہو جاؤ، آج تمہارے سامنے وہ ستم رسیدہ ہے جو کل تم سے قیامت میں ملے گی، جب اللہ حاکم اور محمد طالب حق ہوں گے، موعد قیامت کا ہوگا، ندامت کام نہ آئے گی، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہوگا کہ کس کے پاس رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس پر مصیبت نازل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد شہزادی انصار کی طرف متوجہ ہوئی، یعنی وہ افراد جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ تو مہاجرین تھے، ان سے تو بات کی شہزادی نے، اس کے بعد جو اہل مدینہ تھے ان سے مخاطب ہوئی، اور انہیں کس انداز سے شہزادی نے مخاطب کیا ذرا غور فرمائیے گا۔ میں ایک پیراگراف چھوڑ کر آگے کے کچھ جملے، اے جوان مرد گروہ ملت کی قوت بازو، اسلام کے انسان، یہ میرے حق میں چشم پوشی اور میری ہمدردی سے غفلت کیسی؟ اور ان ساری باتوں کے ساتھ، ہاں اے انصار، کیا تمہارے دیکھتے اور سنتے اور تمہارے مجمع میں میری میراث ہضم ہو جائے گی؟ تم تک میری آواز بھی پہنچی، تم باخبر بھی ہو، تمہارے پاس اشخاص، اسباب، آلات، قوت، اسلحہ، صبر، سب کچھ موجود ہے، لیکن تم نہ میری آواز پر لبیک کہتے ہو نہ میری فریاد کو پہنچتے ہو. تم تو مجاہد مشہور ہو، خیر و صلاح کے ساتھ معروف ہو، منتخب روزگار اور سلامت زمانہ ہو، تم نے عرب سے جنگ میں رنج و تاب اٹھایا ہے. ان ساری باتوں کے ساتھ آخر میں، اب میں مس کر رہا ہوں جملوں کو تاکہ بات کو ختم کروں اس لیے کہ وقت کافی رفتار سے آگے بڑھ، امتوں سے ٹکرائے ہو، لشکروں کا مقابلہ کیا ہے، ابھی ہم دونوں اسی جگہ ہیں جہاں ہم حکم دیتے تھے، تم مانتے تھے، یہاں کے تک کہ ہمارے دم سے اسلام کی چکی چلنے لگی، زمانے کا دودھ نکال لیا گیا، شرک کنارے پست ہوئے، افترا کے فوارے دب گئے، کفر کی آگ بجھ گئی، فتنے کی دعوت خاموش ہو گئی، دین کا نظام مستحکم ہو گیا، تو اب تم اس وضاحت کے بعد کہاں چلے اور اس اعلان کے بعد کیوں پردہ پوشی کی، آگے بڑھ کے قدم کیوں پیچھے ہٹائے، ایمان کے بعد کیوں مشرک ہوئے جاتے ہو، کیا اس قوم سے جنگ نہ کرو گے جس نے اپنے عہد کو توڑا اور رسول کو نکالنے کی فکر کی، پہلے تم سے مقابلہ کیا، کیا تم ان سے ڈرتے ہو جبکہ خوف کا مستحق صرف خدا ہے. آخری جملہ، خطبہ بھی مکمل ہونا باقی ہے، لیکن آخری بار شہزادی نے اس پوائنٹ کو پھر اٹھایا کہ جو مرکزی ترین نقطہ تھا شہزادی کی زندگی کا، اور شہزادی جانتی ہے کہ پیغمبر کے بعد امت کی گمراہی کا اصل سبب کیا ہے، اس لیے کہ رائے ولایت اہل بیت کو چھوڑ دیا، ولایت امیر المومنین کو چھوڑ دیا، جس کو پیغمبر اکرم قیامت تک کے لیے امت کا ہادی اور رہنما مقرر کر کے گئے تھے، اس کو اس کے حق سے محروم کر دیا گیا. اب تک کافی ڈھکے چھپے الفاظ، اب ذرا سا کھل کر ایک جملہ شہزادی نے کہا ہے، بس وہ سن لیجیے اور گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں. پہلے تم سے مقابلہ کیا، کیا تم ان سے ڈرتے ہو جبکہ خوف کا مستحق صرف خدا ہے، اگر تم ایماندار ہو، خبردار میں دیکھ رہی ہوں کہ تم دائمی پستی میں گر گئے ہو اور تم نے بس تو کشاد کے صحیح حقدار کو دور کر دیا. یہ آخری بار شہزادی نے گویا کھل کر جملہ کہا، جس کو واقعی حقدار تھا تم نے اس کو دور کر دیا، اور چونکہ دور کر دیا لہذا تم دائمی پستی کے اندر گر گئے. بہت کم شہزادی نے بات کی فدق کے بارے میں، بہت کم شہزادی نے بات کی اپنی میراث کے بارے میں. فدق میراث کا مسئلہ تو ویسے بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال کچھ جملے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ان منزلوں سے شہزادی گزری، دربار کے اس خطبے سے گزری، اور اس کے بعد اب روایتیں مختلف ہیں. جو کچھ خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مختلف انداز سے بات کی گئی، بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ دربار خلافت میں اس خطبے کے بعد بہرحال شہزادی کو ایک نوشتہ لکھ کر دے دیا گیا کہ فدق آپ کا ہے، یہ بھی ملتا ہے. شہزادی خوش ہو کر دربار سے واپس چل گئی، لیکن یہ بھی طے ہے کہ جس خوشی کے عالم میں دربار سے واپس چلی تھی اپنے گھر تک اس خوشی کے عالم میں نہ پہنچ سکے. شب شہادت نہ ہوتی تو کچھ جملے کہنے کی ہمت نہ کرتا. شہزادی واپس تو آئی لیکن راستے میں صرف دربار سے گھر آتے آتے کچھ ایسے مصائب سے شہزادی گزرے، کچھ ایسے مصائب سے گزرے. ایک جملہ بڑا عجیب ہے، یعنی جہاں یہ جملہ ملتا ہے، یہ میں نے کل کی ایک روایت پڑھی مصائب کی، اشارہ لے رہا ہوں صرف اس روایت سے، کہ مولا کائنات جب شہزادی کونین کو غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کر روئے. سنا ہے نا، کل بھی میں نے پڑھا. اور ایام شہادت کی مجالس میں یہ روایت عام طور پر ضرور پڑھی جاتی ہے کہ جب شہزادی کے بدن اثر کو مولا غسل دے رہے تھے چیخ مار کر رو. حالانکہ ہر ایک کو بنا کیا تھا کہ کسی کے رونے کی آواز نہ آئے. جب کسی نے پوچھا کہ مولا کیوں روئے تھے، جہاں ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ مولا نے فرمایا کہ شہزادی کا پہلو شکستہ تھا، لیکن معتبر روایتوں میں ایک جملہ اور نظر آیا جسے کہنے کی ہر شب شہادت کی وجہ سے ہمت کر رہا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ مولا کی زبان پر جملہ آیا کہ میں نے شہزادی کی پشت پر کوڑے کا نشان دیکھا. اور جو اجر قبل. دربار سے واپسی میں شہزادی پر یہ مصیبت نازل ہوئی. لیکن ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ درمیان میں کہنا چاہتا ہوں, میں شہادت کے مشاہد پڑھوں گا, ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. بی بی دربار میں گئی, واپس آئی, ایک کھوڑا کھا کر گھر پر پہنچ گئی. بی بی وہ زینب کبرا کا مقدر تھا, وہ زینب کا مقدر تھا کہ قدم قدم پر کوڑے کھاتے ہوئے گئی. بی بی آپ بھی دربار میں گئی تھی لیکن شرابی کا دربار نہیں تھا. جب خطبہ دے رہی تھی تو سر پر چادر موجود تھی, وہ زینب کا مقدر تھا. جب دربار میں گئی تو شرابی کا دربار. اجر قبل اللہ, اجر قبل اللہ. شہزادی کو اپنے بچوں سے کتنا پیار تھا. جتنے بھی صاحبات اس محفل میں موجود ہیں ان سے بازت کے ساتھ سمانی کے امام یقیناً ہمارے اس محفل میں آئے ہوں گے. مولا میں ہاتھ جوڑ کے بازا درج کر رہا ہوں, ایک عجیب وصیت کی ہے مولا کائنات کی شہزادی نے, یا علی مجھے غسل بھی دینا, مجھے کفن بھی پہنانا, مجھے رات کی تاریخی میں میرے جنازے کو بھی اٹھانا. لیکن ایک عجیب جملہ کہا تھا, یا علی قیامت تک جو میرے بچے پیدا ہونے والے ہر ایک کو میری طرف سے سلام عرض کر دینا. اجر قبل اللہ. تو جو قیامت تک آنے والے بچوں سے اتنا پیار کرنے والی ماں ہے, اس نے حسن حسین کا کیسا خیال کیا ہوگا. بس ایک جملہ یہ ہے کہ آخری دن ام رافے کہتی ہے, شہزادی نے مجھ سے کہا کہ ام رافے پانی کا انتظام کرو. پانی کا انتظام کیا, شہزادی نے خود بھی غسل فرمایا, پیغمبر کا بچا ہوا ایک لباس کفن کے طور پر پہنا, حسن حسین کو بھی نہلایا, زینب ام کلثوم کو بھی تیار کرایا, گھر کی بھی صفائی کی, بچوں کو کھانا بھی کھلایا. ایک جملہ کہوں آسانی گرامی, جو بچے 75 دن سے دیکھ رہے تھے, جو بچے 75 دن سے دیکھ رہے تھے کہ ہماری ماں اگر گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسا کے سہارے کے بغیر نہیں نکل پاتی, اور جب گھر میں چلتی ہے تو دیوار کا سہارا لیے بغیر نہیں چلتی. آج وہ کئی دنوں کے بعد بچے خوش ہو گئے. خدا نے ہماری ماں کو شفا یاب کر دیا, خدا نے ہماری ماں کو صحت دے دی. حسن حسین بھی خوش ہے, زینب ام کلثوم بھی خوش ہے. میرا دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر کہو بچو, آج ماں تم سے رخصت ہونے والی ہے, اب ماں کو تکلیف میں کبھی نہ دیکھ پاؤ. اجر قبل اللہ, اجر قبل اللہ. ایک روایت میں نے یہ پڑھا, اپنے گھر سے نکلی ہوئی روزہ رسول کے پاس آئی, محراب و منبر کے درمیان شہزادی نے 2 رکعت نماز ادا کی, اور نماز ادا کرنے کے بعد بچوں سے کہا, بچو تم اسی مقام پر بیٹھو, عبادت کرو, بابا کے ساتھ وقت گزارو, اور فاطمہ زہرا تمہارا اپنے حجرے میں جا رہی ہے. شہزادی اٹھ کر اپنے حجرے میں آ گئی, بس ازادارہ نے سیاست سلام اللہ علیہا کچھ وقت گزرا. ایک روایت کا جملہ یہ ہے, زمین و آسمان کے درمیان صدا گونجی, ارے حسن حسین یتیم ہو گئے. اجر قبل اللہ, اجر قبل اللہ. بچے دوڑتے ہوئے گھر میں پہنچے, اے اما کی کلی سوچا, ہماری اما سے آپ کو بلاتے, کہا بچوں پہلے کھانا کھا لو, کہا ماں کو چھوڑ کر کبھی کھانا کھا. بابا کو خبر ہوئی, مولا کائنات تشریف لائے, شہزادی آنکھیں بند کر چکی ہے, انا للہ وانا الیہ راجعون کی سزا ہے. میرے مولا کو ایک خط ملا شہزادی کے سرحد ہے, جسے شہزادی نے تحریر فرمایا تھا, اور اس رخے میں شہزادی نے پھر اصرار کیا تھا, یا علی جو وصیت کی اس پر عمل کرنا, قیامت تک آنے والے میرے بچوں کو میرا سلام کہنا. عزادارہ میں حضرت زہرا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, فقہی مسئلہ اب
ہر جگہ پر بالکل صحیح ہے. ہر مرد کو اجازت ہے کہ مرنے کے بعد اپنی زوجہ کو غسل دے سکتا ہے, لیکن ہاتھ جوڑ کر پوچھتا ہوں کہ کیا آج تک کسی مرد سے کہا گیا کہ تمہاری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے, جاؤ جا کر اسے غسل دو. ارے جو غم زدہ ہوتا ہے اسے پتلا سا دیا جاتا ہے, اسے پرسا دیا جاتا ہے. اس انتقال سے اگر کوئی گزرا ہے تو وہ کائنات کا صابر ترین انسان, وہ کائنات کا مظلوم ترین انسان گزرا ہے جسے ہم علی کے نام سے یاد کرتے ہیں. وہاں جو زہرا کے جنازے کو غسل دینے کی ذمہ داری میرے مولا نے سنبھالی. ایک جملہ عرض کی سب کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں, میرے مولا نے غسل کی ذمہ داری سنبھالی اور رات کے سناٹے میں غسل دیا جا رہا تھا, رات کے سناٹے میں غسل دیا جا رہا تھا اور نہیں چاہتے تھے مولا کے کسی کو پتا چلے. جو گنتی کے چند اصحاب مولا نے روک کر رکھے تھے وہ گھر کے باہر کھڑے تھے, لیکن ہر ایک سے کہہ دیا گیا تھا دیکھو کسی کے رونے کی آواز نہ آئے, کسی کے رونے کی آواز نہ آئے. تو میں ایک جملہ پوچھتا ہوں کہ بچوں نے بابا کی بات ضرور مانی ہوگی, لیکن کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ ماں رخصت ہو گئی اور زینب ساری رات رو بنا کوئی سوچ سکتا ہے کہ زینب روئی بھی نہ ہوگی؟ ایک طرف سے رونے کی اجازت بھی نہیں ہے, ایک طرف سے ماں کو رونا بھی ہے. میرا دل کہتا ہے میں نے روایت میں نہیں پڑھا کہ زینب روئی تو ہوگی لیکن گھٹ گھٹ کر روئی ہوگی. میرا دل چاہتا ہے کہ زینب یہ بچپنا ہے پر گھٹ گھٹ کر رونے کی تربیت دی جا رہی ہے. آج اگر غلطی سے رونے کی آواز بلند ہوگی تو کوئی تماچے نہیں مارے گا, کوئی تاریاں نہیں مارے گا, لیکن اے بی بی جب مدینہ سے نکل کر شام کا سفر ہوگا پھر گھٹ گھٹ کر رونا پڑے گا, اور اگر رونے کی آواز بلند ہوگی تو تاریاں نہ پڑے گا. اجر کو بلند, اجر کو بلند. غسل مکمل ہوا, پداخر جملے سے نکلا میرے باپ کو بہت زیادہ جسم آتی, خدا اس دنیا کو قبول کرے. زمانے کے امام کی بارگاہ میں پرسے گئے جملہ ضرور کہیے, اے مولا امام سمرنا اپنی دادی کی شہادت پر ہماری طرف سے پرسے قبول کیجیے, اے مولا کائنات شہزادی کی شہادت پر پرسے قبول کیجیے. اور پھر پکار کر کہیے گا اے چھوٹے چھوٹے حسن و حسین, اے جلدی بچی ہو سائنا بالکل سنم ہمارا پرسہ قبول کرے. جب غسل مکمل ہو گیا, جب کفن پہنا لیا گیا تو ایک رسم ہے جو میرے مولا نے کی, شاید ہر میت پر ہوتی ہے, ہر ماں کے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے. علی نے بھی وہی کام کیا, پکار کر کے بیٹا زینب بالکل سنم آؤ, آ کر اپنی ماں کا آخر دن دو. اجر کو بل اللہ, اے زینب بالکل سنم آؤ, آ کر اپنی ماں کا آخر دن دار کرو. اے بیٹا حسن حسین آگے بڑھو, ماں سے رخصت ہو لو. اور ایک عجیب جملہ میں نے پڑھا, پکار کر کہا اے میری بیٹی فضا تو بھی آ کر زہرا کا آخر دن دار کر. ادھر سے زینب آگے بڑھی گئی, ادھر سے ان کے گلشن آگے بڑھی گئی, ایک طرف سے امام حسن آگے بڑھا. کسی نے اپنے ماں کو اپنے آپ کو ماں کے سینے پر گرایا, کسی نے ماں کے قدم پکڑ لیے, کوئی ماں کو پیسہ دے رہا تھا. ایک عجیب منظر میرے مولا نے دیکھا, حسین دور کھڑے ہوئے ہیں آگے بڑھ کر نہیں آ رہے. میں نے معتبر علماء سے روایت سنی ہے حسین آگے بڑھ کر نہیں آ رہے. میرے مولا نے حسین کو دیکھا, کہا حسین کیا ماں سے رخصت نہ ہو گئے؟ حسین نے علی سے کہا آپ نے دیا, ماں کو مخاطب کر کے کہا ابا حسین ابا حسین غریب ہو گیا, کیا حسین کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے نہ بلاؤگی؟ بس حسین کی زبان پر چپ لگانا تھا. علی کہتے ہیں میں نے دیکھا بندے کا ظالم کی طرح سے.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. قال والله جواز محمد وعلى محمد کا ہمارے اس قابل توسل کو بھی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے محمد علی محمد کا واسطہ, غم محمد علی محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. مبود اہل بیت اطہار کی عظمت و طہارت کا واسطہ, شہزادی کونہین کے فضائل اور کمالات کا واسطہ, اس بزرگوار بی بی کی عظمت کا واسطہ, اس بی بی کی قبر آج بھی اجڑی ہوئی, میں نہیں پڑھ پایا سارے مصاحب جو مجھے پڑھنا تھے, وہ بی بی کہ جس پر مرنے کے بعد بھی مصاحب ختم نہیں ہوئے. کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا, زندہ رہی تو باپ کو رونے نہیں دیا اور مر گئی تو قبر میں سونے نہیں دیا. پالنے والے اس بی بی کی عظمت کا واسطہ, اس بی بی کی اجڑی ہوئی قبر کے تعمیر نو کے اسباب جلد از جلد فراہم فرما. معبود آج بھی فاطمہ زہرا سے محبت کرنے والے, والا کائنات کی محبت اور محبت اور ولایت کا بھرم رکھنے والے, اس پوری دنیا میں مشکلات اور مصائب کا شکار ہے, بالخصوص بحرین میں حالات بہت خراب, اور بہت سارے مقامات پر اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے لیے, وہ تو نزیز کے بعض علاقوں میں انتہائی خراب حالات سے گزرنے اہل بیت اطہار کے ماننے والے, پالنے والے فاطمہ زہرا کی عظمت و طہارت کا واسطہ, ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. جس دوران اسلام و ایمان جہاں جہاں بھی ہے, اگر قابل ہدایت نہیں ہے سب کو جہنم حاصل فرما. جو بیمار ہے بالخصوص, جن کے لیے بار بار دعائے صحت کی التماس ہے, محمد حسین کانجی اور جو مومنین مومنات بیمار ہیں, پروردگارہ محمد علی محمد کے صدقے میں, بیمار کربلا کے صدقے میں, شہزادی فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے صدقے میں جلد از جلد صحت کلی عنایت فرما. معبود جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عنایت فرما, جو بے روزگار ہیں, جو کم روزگار ہیں, جو خدا نے خاصہ رزق حرام میں مبتلا ہیں, ان سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. معبود گمراہیوں کے اس دور میں جو اہل بیت اطہار کا سسٹم ہے, جو پیغمبر اعظم کا بتایا وہ طریقہ کار ہے, تو زمانے کے امام کی غیبت میں ہماری ذمہ داری ہے نظام مرجعیت کی حفاظت کرنے کی اور اس پر پابند رہنے کی, اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی, ہم سب کو توفیق عنایت فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ, قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما, ہماری ان گنہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما, اور اپنی آخری حجت امام اشرف الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. اذن گرامی, جن سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. مرحوم نظر علی ماسٹر واڈیا, مرحوم سکینہ بائی نظر واڈیا, گل بانو واڈیا, محمد رضا واڈیا, محمد علی صبور, زینب بائی زرینہ یا زینب بائی صبور, محسن محمد حسین نورانی, گلشن بائی نورانی, نجمہ بنت محمد حسین نورانی, اکبر علی مواوالا, حسین علی شیر علی صبور, تمام لاکھانی اور واڈیا فیملی کے مرحومین, مرحوم سجاد حسین, ڈاکٹر غلام حسین, حسین رحمانی, ولایت حسین اے وی ڈی, سسٹر اقصا زہرا, وزیر علی اکبر علی نایانی, گل محمد واڈیا, محمد رضا واڈیا, مشتاق نور محمد, عاشق حسین, مہر النساء محمد علی نایانی, مرحوم اور مرحومہ زوجہ مرحوم محمد علی نایانی, مرحوم اور ان کی زوجہ برکت علی علادین, جمعہ سن آف محمد, حسن علی دیوجانی اور ان کی اہلیہ, مرحوم قاسم علی شریف, فدا حسین ہاشم اور ان کی اہلیہ, سہیل رضا یوسف علی, قاسم علی بورا پیر والا, وزیر علی جعفر علی ہیمانی اور ان کی فیملی کے تمام مرحومین, حیدر علی معصوم علی, دوست محمد, شہید حمید بھوجانی, بھوجانی نائن فیملی کے تمام مرحومین, بھوجانی فیملی کے تمام مرحومین, دیوجانی فیملی کے تمام مرحومین, عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات,
تمام مرحوم علماء کرام، مراجع نظام، شہداء اسلام، آپ تمام عزیزان کے مرحومین، اور وہ تمام مرحومین کہ جنہوں نے حالیہ واقعات میں صرف اور صرف جرم تشیع میں جامع شہادت نوش کیا، وہ جن پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ما تم حسين.